حسین کے حوالے سے ان کے مکتب میں بیٹھ کر ہم ملک کے حق کا مطالعہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا سا ایک بحث اور ہے جو بہت اہم بحث ہے, بجائے خود بہت اہم بحث ہے, اور وہ خود 10-20 تقریروں کی مستحق ہے, لیکن ایک دو دن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ ذات وہ ہے کہ جو نہ اونگتی ہے نہ سوتی ہے. اللہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. تأخذ فعل ہے اور سنة اس کے لیے فاعل. لا تأخذه, اللہ کے اوپر نیند یا اونگ غالب نہیں آ سکتی. ایک یہ ہے کہ وہ خود اونگتا ہے, ایک یہ ہے کہ اونگ اس پر طاری نہیں ہو سکتی. کیا تنزیہ کا مقام ہے. یہاں جو لا سے بحث شروع ہوئی ہے, یہاں سے ایک باب کھل جاتا ہے عظیم الشان صفات سلبیہ کے مطالعے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک میں کچھ صفتیں پائی جاتی ہیں. جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں صفات ثبوتیہ. انہی صفات کو کہتے ہیں صفات جمالیہ. صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں صفات ثبوتیہ بھی, جو صفتیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. جو صفتیں نہیں پائی جاتی انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ یا صفات جلالیہ, انہیں صفات جلالیہ بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں, یہاں پر ایک تعلیمی نقطہ نظر سے ایک اہم مقدمہ ہے, یہ عرض کر دوں. جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں اس وقت, افسوس یہ ہے کہ ان علوم اسلامیہ میں بشری عقل کا دخل زیادہ ہو گیا ہے اور وحی کی تجلیات کا عنصر کم ہو گیا ہے. قرآن سے اقتباس کم کیا گیا اور اپنے افادات کو علوم میں زیادہ اہمیت دی گئی. بہت بڑی بحث ہے جو عرض کر رہا ہوں. تمام علوم اسلامیہ میں ہم نے قرآن مجید سے اقتباس کم کیا, کہیں کہیں تو بالکل نہیں کیا, سنت متواترہ سے بھی نہیں کیا, نہیں کیا. میں ایسے مقامات سے گزرا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر گزروں گا کہ آپ حیرت کریں گے. تاریخ اسلامی اس طرح لکھی گئی جس کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے. تاریخ اسلام, سیرت کی کتابیں, مغازی کی کتابیں اس طرح لکھی گئیں کہ جو انسانوں کی روایتیں تھیں انہیں اہمیت دی گئی, اور پھر آیتوں کو ان روایتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آیتوں کی روشنی میں واقعات کی تفسیر کی جاتی, مگر ہوا اس کے برعکس. بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. محققین کے لیے, دانشوروں کے لیے, ریسرچرز کے لیے تاریخ, مغازی, سیرت, حدیث, کلام, فقہ, اصول فقہ, سب کچھ قرآن سے اقتباس کم ہے, اپنی عقلوں کا دخل زیادہ ہے, افسوس کے ساتھ. اصطلاحیں ہم نے بنا لی, اصطلاحوں میں بہت گنجائش ہے بحث کی. مثلا لفظ حدیث, قرآن مجید میں لفظ حدیث خود قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک نہیں, ایک سے زیادہ مقام پر خود قرآن مجید کو قرآن نے حدیث بھی کہا ہے, اور بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان ہے, بیان ہے, بیان پیغمبر بیان ہے, بیان قرآن بزبان پیغمبر. مگر خیر ایک اصطلاح اب مستقر ہو گئی کہ ہم جب حدیث کہتے ہیں تو بیان پیغمبر مراد لیتے ہیں، جب قرآن کہتے ہیں تو قرآن، چلیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصطلاحی مباحث کی گنجائش اب بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ایک طبقے کو ہم نے ایک مخصوص نام دیا، انسانوں کے ایک طبقے کو ایک مخصوص نام دیا. یہ مخصوص نام کیا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں استعمال ہوا. جب قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا تو ہمیں کیا حق ہے استعمال کرنے کا؟ ایک خاص طبقے کو، ایک خاص، ایک پورے طبقے کو، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہوں نے بھی حضور کو دیکھا، حضور کے زمانے میں اعلان کیا آپ نے اسلام کا، میں ایمان نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے خود فرق قرار دیا ہے. کچھ وہ تھے جو اسلام لائے، کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، اور قرآن نے رسول کو کہا ہے کہ یہ جو آ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ انہیں بتائیے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، تم صرف اسلام لائے ہو. یہ آیتیں قرآن کی لوگوں کے سننے کا دل نہیں چاہتا، ان آیتوں پہ غور ہی نہیں کرتے. یہ کیا کہا ہے؟ کون لوگ تھے آخر؟ حضور کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کسی نے اپنی جان بچائی، کسی نے اپنا مستقبل بچایا. یہ تاریخ کی سچائی، یہ تاریخ کی سچائی ہے. اور اس کے بعد حضور کے سامنے آ کے احسان بھی جتاتے تھے. آج ہم پر احسان جتاتے ہیں، کل حضور پہ احسان جتاتے تھے. قرآن مجید کی آیتیں سورہ حجرات پڑھ لیجئے، خدا پہ، رسول پہ احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے رسول سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہم پہ احسان جتاتے ہو، خدا پہ احسان جتاتے ہو، خدا کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہدایت کی سبیلیں لگا رکھی ہیں. تو قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی. میں مثالیں دوں گا، قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی، قرآن مجید کی روشنی میں مغازی مرتب نہیں کیے گئے، قرآن مجید کی روشنی میں حدیث مرتب نہیں کی گئی، بلکہ ہم نے اپنی پسند سے، سیاسی دباؤ سے، اقتصادی اور سیاسی حالات کے تحت ایک نظام بنایا، اور پھر اس نظام کی روشنی میں کتابیں لکھی گئیں، اور ان کتابوں کی روشنی میں قرآن کو پڑھا گیا، اور آج تک پڑھا جا رہا. یہ ہے قرآن کی مظلومیت. کہاں ہیں اہل قرآن؟ ہم سے بڑا کون اہل قرآن ہوگا؟ قرآن، میں قرآن مجید کی آیتوں کی طرف اشارات کروں گا اور پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے. مگر بس آج اشارات ہی پر اکتفا کروں گا. تو یہ ایک مقدمہ اہم ہے، علمی تحقیقی مقدمہ ذہن میں رکھیں. لیکن اب مجلس اعضاء میں، فرش اعضاء پر یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی آتے ہیں، محققین بھی آتے ہیں، اور ایک عام مزدور انسان بھی آتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی باتیں کہیں جو تھوڑی تھوڑی باتیں سب کے لیے ہوں. تو ایک عام بات عرض کر رہا ہوں، اور محققین کے لیے بطور خاص ہے، جو حوصلہ مند محققین ہیں ان کے لیے بطور خاص ہے. ایک مسئلہ، یہ ممبری نقطہ نہیں ہے، یہ ممبری اور عوامی بحث نہیں ہے، مگر بحث ہے. ہمارے بچوں میں سے، جوانوں میں سے پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ یہ بچے، یہ جوان بڑے ہوں اور یہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو مرتب کریں، قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ اسلام کو مرتب کریں، قرآن مجید کی روشنی میں علم کلام کو مرتب کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ علم کلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، نہیں، مگر اس میں ہماری عقول کا، ہمارے اقوال کا دخل زیادہ ہے. اصطلاحیں ہم نے بنا لی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ کی تعداد، صفات سلبیہ کی تعداد، صفات ثبوتیہ سات ہیں، صفات سلبیہ سات ہیں، یہ سات کی تعداد قرآن مجید میں کیسے صفات ہیں؟ قرآن مجید میں کلمات کیا ہیں؟ ہم جب صفات سلبیہ گننا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ صفات سلبیہ میں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ محل نہیں رکھتا، اللہ حلول نہیں فرماتا، اللہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک محل حوادث نہیں ہے. اس سب کے معنی کیا ہیں؟ معنی درست ہے، حق ہے، درست ہے، مگر قرآن مجید کی روشنی میں اس کو پھر مزید درست سے درست تر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زبان کو، اپنی اصطلاحات کو، اپنی ٹرمینالوجی کو، اپنی ڈیفینیشنز کو، اپنی تعریفات کو، اپنی تفریعات کو، اپنی بحثوں کو، سب کو قرآن سے قریب تر کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم قرآن سے دور ہوں گے گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، جس قدر ہم قرآن سے نزدیک ہوں گے صراط مستقیم سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ قرآن جن کے پاس ہے ان سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ وعدہ بھی ہم نے تھوڑی کیا ہے، ہمارا دعویٰ تھوڑی ہے. خدا کی قسم، غور فرمائیے، یہ حدیث ثقلین، جو حدیث ثقلین امام مسلم نے صحیح مسلم نے بھی میں بھی نقل فرمائی ہے. صحیح مسلم وہ مبارک کتاب ہے جس میں غدیر خم کا کلمہ بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ پروردگار نے فرمایا، نبأنی اللطیف الخبیر، مجھے لطیف و خبیر پروردگار نے خبر دی ہے. کس نے؟ اللہ نے خبر دی ہے. کس کو؟ رسول کو. اللہ نے خبر دی ہے رسول کو کہ اے رسول، تمہاری اطاعت قرآن سے جدا نہیں ہوگی کبھی. اطاعت نے دعویٰ نہیں کیا، ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، اللہ خبر دے رہا ہے، اے رسول، اے نبی، یہ جو ہم نے قرآن دی ہے اور یہ جو ہم نے کوثر عطا کیا ہے ناصل تمہاری مبارک، یہ عطرت، یہ اہل بیت، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. جب قرآن کی سے جدا نہیں ہوں گے، یہ گواہی خدا دے محمد کو، تو کیا عصمت کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے؟ عصمت کے لیے بہت بحث ہوتی ہے. بہت سے لوگ تو ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو رسول اللہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطا ممکن ہے، خطا اجتہادی ممکن ہے، سہو ممکن ہے، نسیان ممکن ہے رسول اللہ سے. اچھا، جو رسول اللہ سے بھی سہو، نسیان و خطا اجتہادی کے قائل ہوں، وہ اگر علی کے بارے میں اور فاطمہ کے بارے میں اور حسن کے بارے میں اور حسین کے بارے میں کچھ کہیں تو ان سے تو بحث ہی نہیں کی جا سکتی. لیکن جن کے پاس عصمت کا تصور ہے کہ رسول پاک معصوم ہیں، قرآن معصوم ہے، قرآن معصوم ہے، رسول معصوم ہے، قرآن بھیجنے والا، نازل کرنے والا اور رسول بھیجنے والا خدا معصوم ہے، وہ معصوم خدا اپنے معصوم رسول سے کہہ رہا ہے کہ اس معصوم قرآن سے تمہارے اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. اس الجبرا کو، اس تھیورم کو سلجھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ بہت بحث ہوتی ہے اس پر نا، بہت بحث ہوتی ہے کہ صاحب عصمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، ہم انہیں معصوم نہیں. ہاں ٹھیک ہے، امام تھے جیسے اور بہت سے امام تھے، ویسے یہ بھی امام تھے، جیسے وہ فقیہ تھے یہ بھی فقیہ تھے، عالم تھے، بہت پرہیزگار تھے، بہت عبادت گزار تھے، مگر معصوم کا درجہ ہم نہیں دے سکتے. آپ نہ دیجئے، اللہ معصوم ہے، कुरान मासूम है, रसूल मासूम है, ये तीन फैक्टर बिल्कुल मासूम हैं। वो जो छठी सातवीं में अलजबरा पढ़ाया जाता है, हैं? अल्लाह मासूम, नबी मासूम, कुरान मासूम। अल्लाह मासूम अपने नबी मासूम से कह रहा है कि जो कुरान मासूम है इसके साथी बस एक हैं, जो इससे जुदा नहीं हो सकते। कब तक? साल दो साल नहीं, सदी दो सदी नहीं, हत्ता यरेदा अलैयल हौज, यहां तक के रोजे महशर हौजे कौसर पर मेरे पास आए। रसूल की आंख बंद होने से लेकर रसूल के पास हौजे कौसर तक पहुंचने तक अहले बैत पैगंबर कुरान से जुदा नहीं हो सकते। जो कुरान से जुदा ना हो, हम उससे जुदा नहीं हो सकते। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले। भाई आज 21वीं सदी में आज एक मुसलमान की मुश्किल क्या है? क्या है मुश्किल? आज हमारे सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं है, आज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, आज जो कुछ है यही किताबें हैं और इन किताबों को पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा हैं, और तो कुछ नहीं है ना। इन उलमा में आपस में खूब इख्तिलाफ है, खूब इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ इतना है कि इख्तिलाफ इनसे शर्मिंदा है। है ना? अब ऐसे हालात में एक जवान मुसलमान जो चाहता है कि परवरदिगार मैं तो तेरी बंदगी करना चाहता हूँ और मैं सिरात मुस्तकीम चाहता हूँ, सीधा रास्ता जिसमें कहीं कोई कजी ना हो, जो तेरी ज़ात पाक की मारिफत हमें अता करे, तेरी बारगाह तक पहुँचाए, तेरी रजा नसीब हो और तेरा इनाम नसीब हो, बहिश नसीब हो, आतश जहन्नम से हमें गुलू खलासी हो। इसके अलावा एक मुसलमान की क्या ख्वाहिश हो सकती है कि जब तक हम इस दुनिया में रहें वो काम करें जो तेरी पसंद का हो, और जब तेरी बारगाह में पहुंचें तो तेरे इनाम के मुस्तहिक ठहरें, तेरे इताब के सजावार ना ठहरें। बस यही है ना खुलासा। अब इसमें सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है? कुरान। उसके बाद यही इख्तिलाफ को शर्मिंदा करने वाले इख्तिलाफ में मुब्तला उलमा, इन सब से पूछिए सबसे सही हदीस कौन सी है। बहुत सी हदीसें, ये गए यहां गए, इन्होंने कहा कि ये हाँ ठीक है सही है, वो गए सही तो है मगर, वो जैसे मगर आया हमने छोड़ दिया उसे। तीसरे साहब के पास गए, हाँ ठीक है, ठीक ही है, आइए कहाँ सही तो है मगर दरबार वाले नहीं मानते। हमने कहा दरबार वाले क्या होते हैं, सही है तो ठीक है। अच्छा हमने सोचा ये सही कह रहे होंगे, दूसरे के पास उनका हाँ सही है मगर मानी, हमने कहा मानी रहने दीजिए, लफ्ज बता दीजिए हुजूर ने कहा क्या था। हाँ कहा ये कहा था। अच्छा ठीक है, आप ये कहा था, आप ये कहा था, सारी कुरे अर्श पे आप चले जाए जिन जिन हदीसों के लिए सब कह दें कि हाँ हुजूर ने कहा था, उसकी फेहरिस्त बना लीजिए। ये तीन हदीसें उससे जुदा नहीं हो सकती, ये चार हदीसें। क्या ये हदीसें कि हुजूर ने फरमाया नब्बानी अल लतीफुल खबीर, वो लतीफ़ खबीर, वो ज़ात उसने मुझे खबर दी है कि मेरे अहले बैत कुरान से जुदा नहीं हो सकते, यहाँ तक के सिरात पर, यहाँ तक के हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात करें। अल्लाह रसूल से कह रहा है, ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह लतीफ़ो खबीर ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को खबर दी है कि तुम्हारे अहले बैत कुरान से जुदा नहीं हो सकते, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर तुमसे मुलाकात करें। तो एक तरफ वो हैं जो कुरान से जुदा नहीं हो सकते, रसूल से जुदा नहीं हो सकते, और एक तरफ वो हैं जो जुदा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। تو کیوں نہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں جن کے بارے میں اللہ نے اور رسول نے ضمانت دی ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. اب اگر ہم توحید لیں تو کس سے؟ قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ. نبوت مصطفیٰ کا کوئی مسئلہ ہو کس سے پوچھیں؟ قرآن اہل بیت مصطفیٰ. عصمت کا مسئلہ ہو قرآن اہل بیت مصطفیٰ. صفات ثبوتیہ قرآن اہل بیت مصطفیٰ. صفات سلبیہ قرآن اہل بیت. کیا صفتیں حق میں پائی جاتی ہیں؟ کیا صفتیں حق میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ توحید کے بنیادی علمی حکیمانہ اور نظریاتی مسائل کیا ہیں اور توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ کون بتائے گا ہمیں؟ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا. بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. آج پہلی محرم ہے. آج پہلی محرم ہے. ہماری حدیث و روایات کی کتابوں میں ایک روایت ہے ریان ابن شبیب کی. ریان ابن شبیب بعض کتابوں میں ہے کہ وہ حاکم وقت المعتصم کے ماموں تھے اور بعض میں ہے کہ وہ مأمون خلیفہ عباسی مأمون کے ماموں تھے. مگر یہ ریان ابن شبیب بجائے خود بہت صالح انسان تھے. یہ وابستہ تھے در فرزند رسول سے, امام رضا علیہ السلام سے. ریان وہ ہیں کہ جن کے بارے میں معصوم امام نے ترحم کیا ہے, جب وہ دنیا سے گزر گئے تو ان کے لیے رحمت کی دعا کی. ریان کو ہمارے علماء نے ثقہ قرار دیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں. ریان ابن شبیب, اور ریان ابن شبیب سے روایتیں فقہ میں بھی مروی ہیں. یہ ریان ابن شبیب ایک مرتبہ امام رضا فرزند رسول ابو الحسن الرضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے فرمایا, دیکھا امام کی آنکھیں سرخ ہیں, ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہیں. فرزند رسول خیر تو ہے؟ میں مضمون روایت خلاصہ روایت عرض کر رہا ہوں. کہا ابن شبیب تمہیں معلوم ہے آج محرم کی پہلی تاریخ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید الشہداء کے. ابن شبیب آج محرم کی پہلی ہے. جاہلیت کے زمانے میں, کفر کے زمانے میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے, مگر اسی مہینے میں اہل بیت پیغمبر کی حرمت کو پامال کیا گیا. میں برابر یہ جملے کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کب تک رو گے, میں کہتا ہوں ابھی تک خون حسین تازہ ہے, ابھی خون خشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہو گئے. یہ جو صدائے یا حسین ہے, یہ جو صدائے نالہ ہے, یہ جو صدائے گریہ ہے, یہ بند نہیں ہوگی. یہ ادارہ آزاداری کا یہ اہتمام مشیت سے قائم ہے. یہ ادارہ کمزور نہیں ہو سکتا, ہماری جانیں نثار ہو جائیں. یہ فضائے مجلس ہمارے ذہنوں کی تطہیر کرتی ہے, قلبوں کی تطہیر کرتی ہے, نفوس کا تزکیہ کرتی ہے. یہ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتی ہے, یہ ہمیں توحید پہ مر مٹنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. توحید, وہ جملہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی. اب تو منقلب ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, آنکھوں میں آنسو ہیں اور آوازیں بلند ہیں. صفات ثبوتیہ, صفات سلبیہ, یہ بحثیں بھی ہمیں وہ سمجھائیں گے جن کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت. سطر عنوان نجات ماں نوشت. وہ امام جس کے خون پاک نے صحرا پر, دامن صحرا پہ بھی نقش کلمہ طیبہ لکھا ہے, نقش لا الہ الا اللہ, وہ حسین. اس کا بڑا مرتبہ ہے ملک خدا میں, ملکوت حق میں, ملک حق میں, مشیت حق میں. حسین کا بڑا مرتبہ ہے, بڑا جلال ہے, بڑا جلال ہے. حسین کا دامن نہ چھوڑیے گا. دیکھیے ان کے تذکرے مصائب میں بھی, ان کے تذکرے ہمیں صفات سلبیہ کے اسرار سمجھا دیتے ہیں. صفات سلبیہ میں کیا ہے؟ اللہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے, اللہ زمان و زمانیات سے منزہ ہے. اب یہ بالکل حکیمانہ سطح پہ اگر بحث ہو, آئے گی انشاءاللہ تھوڑی بہت, کہ ضرورت کیا ہے کہ ہم ان صفات کو ڈسکس کریں, بحث کریں, کہاں سے یہ بحث چلی. لیکن اس وقت صرف اتنا عرض کروں کہ ایک وہ قوت, ایک وہ طاقت جو قیوم ہو, جو قائم بالذات ہو اور پوری کائنات اس ذات پر قائم ہو. ذات حق ہے, یہ بحث سالے گزشتہ ہو چکی. یہ قیوم ذات, اس کے احکام کے نافذ ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ذات حق جو چاہے ہو جائے, کن فیکون. اس کن فیکون میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ ہیں, آپ بہت مقتدر ہیں, صاحب اقتدار ہیں, مگر جس وقت آپ اپنے گھر میں ہیں, گھر کے باہر اور گھر کے اندر آپ کا حکم کسی واسطے ہی سے چلے گا, بے واسطہ نہیں چل سکتا. یہ در و دیوار بھی بیچ میں حائل ہوتے ہیں, یہ مکان و مکان کے تقاضے, یہ در و دیوار یہ حائل ہیں, حجاب ہے. کوئی شخص ملک کا سربراہ ہے, صدر مملکت ہے یا وزیر اعظم ہے, اور جس وقت وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے جس وقت تک حالات سازگار ہیں اس کا حکم پورے ملک پہ چل رہا ہے, اور جہاں حالات خدا نخواستہ بگڑ گئے تو وہ اپنے دفتر میں پھر جہاں حاکم تھا اسی کرسی پر محکوم ہی نہیں بلکہ زندانی ہو جاتا ہے. گھر ہی انسان کا انسان کے لیے زندان بن جاتا ہے. اس کا حکم اب نہیں, دیوار کے باہر نہیں چل رہا ہے, دیوار کے اندر بھی نہیں چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ حکم نافذ ہونے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. توجہ ہے؟ وہ جو قوت تھی وہ قوت اب نافذ نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں, فضائل سے مصائب تک گفتگو مربوط و مسلسل ہونی چاہیے. یہ مطالب لے کے اٹھیں ذہن میں. حق سبحانہ وتعالی قیوم ہے, اس کا حکم ہر شے پہ نافذ ہونا چاہیے. یہ مشاہدہ ہم کیسے کریں گے؟ زمان و مکان بیچ میں حائل ہوتے ہیں, زمان و مکان حائل ہوتے ہیں. سامنے اگر خاک پڑی ہوئی ہو تو یہ مٹھی میں اٹھا سکتے ہیں آپ, اور اگر ہزاروں میل کا فاصلہ ہو یا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو تو اب یہ قوت, اس ہاتھ میں خاک اٹھانے کی قوت تو ہے مگر دور سے نہیں اٹھا سکتی, قریب سے اٹھا سکتی ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے حجت ہو, وہ اپنے عمل سے یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جہاں صفات سلبیہ میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ مکان کی قیدیں ذات حق پر نہیں ہیں. ذات حق کے لیے یہ زمان و مکان کی قیدیں نہیں ہیں. ثبوت کیا ہے؟ جب چاہو جس حال میں چاہو ثبوت لے لو. حسین امام وقت ہیں, حجت خدا ہیں, ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ام سلمہ کا کیا مرتبہ ہے؟ ام المومنین ام سلمہ, جنہیں حسن و حسین یا امہ کہتے تھے, یا جدتاہ کہتے تھے. اے مادر گرامی, اے دادی جان, یہ جناب ام سلمہ ہیں. हुसैन रुखसत होने के लिए गए हैं और जनाब उम्मे सलमा कहती हैं बेटा ना जाओ। क्या फरमाते हैं? मादरे गिरामी, आप मुझे जाने से रोकती हैं, मैं उस नशेब को पहचानता हूं जहां मेरा गला कटेगा। मैं उस नशेब को पहचानता हूं। जमानो मकान की कैदें टूट रही हैं ना। इमाम ने खुदा की दी हुई ताकत से तसर्रुफ किया मादे कायनात में, जमीनें पस्त हुई, जमीन करबला बुलंद हुई, हाथ बढ़ाया, एक मुट्ठी खाक ली और बीबी उम्मे सलमा को दी, कहा ये खाक उस खाक के साथ मिला के रख लीजिए जो मेरे नाना रसूलुल्लाह आपको दे गए हैं। उसी शीशी में ये खाक रख लीजिए, जब ये खाक खून हो जाए तो समझ लीजिएगा हुसैन कत्ल हो गया। अजरुकुम अलल्लाह। देखिए मसाइब की रिवायतें में पढ़िए तो देखिए इसमें इल्मी मतालिब क्या है। ये हमारे मवाजीन इल्मिया पर भी पूरे उतरते हैं। बात सिफात सलबिया की है ना, अल्लाह मकान व मकानियात से मुनज्जा है। अल्लाह मुनज्जा है। अल्लाह अपनी इस सिफत को जाहिर करना चाहता है तो कैसे जाहिर करता है? नबियों के जरिए, इमामों के जरिए, वलियों के जरिए, हुसैन के जरिए से यह सिफत हक बसूरत एजाज जाहिर हो रही है कि जमानो मकान कुछ नहीं है हुसैन के सामने। मदीना और करबला एक है मगर यह कि उसकी मशीयत के तकाजों के पाबंद हैं। इब्राहिम और इस्माइल के लिए इम्तिहान गाह मकाम मिना है मगर हुसैन के लिए कुर्बान गाह करबला। इसलिए हुसैन को मदीने से जाना है, मक्के से गुजरना है और वकूफ अराफात और मिना से पहले ही मक्के को छोड़ देना है ताकि करबला आबाद कर सकें। बस पहली मुहर्रम में गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। हुसैन चले हैं सबसे रुखसत होकर। जनाब बीबी उम्मे सलमा से रुखसत हुए, तमाम बनी हाशिम से रुखसत हुए और वो रात जिसकी सुबह हुसैन मदीने से रुखसत हुए हैं और ये हिजरत कुबरा की है हुसैन ने, ये हिजरत उज़्मा, ये हिजरत कुबरा हक की तरफ जो तकमले हिजरत मुस्तफ़ा है, वो रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। शब भर बेदार रहे और एक शब में तीन मरतबा कब्र पैगंबर पे गए। शब भर में तीन मरतबा कब्र पैगंबर पे, और जब वक्त सहर गए तो तावीज़ कब्र पर रुखसार रख कर नाना से गोया मुनाजात कर रहे हैं, गिरिया व मुनाजात कर रहे हैं। इस कैफियत में इमाम हुसैन ने देखा कि नाना बरामद हुए हैं, हुसैन को सीने से लगाया है और कह रहे हैं बेटा जाओ करबला जाओ, बेटा जाना है तुम्हें, तकमील मकाम खातिमियत है इसमें पोशीदा, जाओ बेटा करबला। शा अल्लाह अन यराका कतीला, अल्लाह की मशीयत यह है कि वो तुम्हें ज़बह होता हुआ देखे। और बेटा तन्हा ना जाना, ज़ैनब को साथ ले जाना, उम्मे कुलसूम को साथ ले जाना, अहले हरम को साथ ले जाना। ये खबर हुसैन ने दिए जब आके लोगों ने रोका। बस एक अहम जुमला है जो अर्ज कर रहा हूं, गिरिया करें मगर जहन को बेदार रखें। इमाम हुसैन के मौकिफ पर आज तक तख्तिया करने वाले और ये कहने वाले कि हुसैन ने खताए इश्तेहादी की थी, गलती की थी निकलकर, बहुत से अस्हाब आकर हुसैन को रोक रहे थे। तत्पर करें, एक एक जुमला पढ़ें, चैलेंज कर रहा हूं, किसी ने भी हुसैन को यजीद के खिलाफ कयाम से नहीं रोका था, करबला जाने से रोका था। दो मजमून अलग अलग है। توجہ ہے, یہ کسی نے نہیں کہا, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, محمد حنفیہ, جتنے بھی نام لے کر آئے چاہے بنی ہاشم کو ہو یا غیر بنی ہاشم, کسی نے یہ نہیں کہا حسین کیا کر رہے ہو, یزید کے خلاف اٹھ رہے ہو, نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا خلیفہ وقت کے خلاف نہ اٹھو, کسی نے یہ نہیں کہا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج نہ کرو, کہا حسین عراق نہ جاؤ, عراق کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں. موضوع الگ الگ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے, تاریخ پڑھیے تو صحیح نتائج تک پہنچیے. حسین کے موقف کا تختیہ نہ کیجیے. ام سلمہ کو رسول نے کہا تھا میرا بیٹا حسین ذبح ہوگا کربلا میں, اس لیے ام سلمہ روک رہی تھی بیٹا کربلا نہ جاؤ. توجہ ہے, وہ ممتا ہے جو روک رہی ہے, یہ امام کا احساس فرض ہے جو جا رہا ہے. امام نکلے اور جب لوگوں نے روکا اور عبداللہ ابن عباس نے کہا فرزند رسول اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کا فیصلہ ہے, مگر جب جا رہے ہیں تو اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیں. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس نے بھی ضرور سنی ہوگی, پوشیدہ نہیں ہوگی, کہ رسول نے فرمایا میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا, مگر باقی تفصیلات شاید ابن عباس کو معلوم نہیں تھی, اس لیے حسین کو بتانا پڑا ابن عباس نہیں روکو نہیں اہل حرم کو, میرے نانا نے کہا ہے شاء اللہ ان یراہن سبایا, اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے. اللہ کی مرضی ہے کہ کربلا میں حسین ذبح ہو, زینب بے ردا ہو جائے, اور اللہ کی مرضی ہے کہ پھر حسین کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے, یا حسین یا حسین کے نعرے لگتے رہیں, لبیک یا حسین کے نعرے لگتے رہیں, اور حسین کا دامن تھام کر ہم حق سبحانہ وتعالی تک پہنچتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار ان عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار وارث حسین کو اور اپنی حجت آخر کو, اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, وعدہ مصطفیٰ کو پورا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.